الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين قالوا ربنا الله ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين صدق الله العظيم میرے گرامی قدر اور معزز بزرگوں بھائیوں طلباء کرام سورہ بقرہ کے 12ویں رکوع کی تفسیر شروع ہو رہی ہے اور اس رکوع کی ابتدا کو سمجھنے سے پہلے ضروری ہے کہ گزشتہ آیات اور گزشتہ جو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی ہے اس کی ترتیب اور اس سے متعلق علوم وہ مختصر طریقے سے سمجھ لیے جائیں. سب سے پہلی بات جو پیش خدمت ہے وہ یہ کہ سورہ بقرہ میں جو سب سے پہلے بیان ہوا ہے وہ توحید کا بیان ہے، وہ اللہ تعالی کی صفات کا بیان ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالی کے تعارف کا بیان ہے. یہ جو موضوع ہے یہ شروع ہوتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا. اور وہاں سے جو یہ موضوع شروع ہوا ہے تو آج کی جو میں نے ابتدائی خطبے میں دو آیات پڑھی ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. اس سے آگے فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، یہاں تک مفسرین فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی ابتدا میں جو توحید کا بیان ہوا ہے وہ یہاں پہ آ کے مکمل ہو جاتا ہے. یعنی کہ جن آیات کا آج ہمارا موضوع ہے یہ آیات حقیقت میں توحید کے بیان کے سلسلے میں آخری آیات ہیں، اور ان کے بعد پھر مسئلہ رسالت اور مسئلہ نبوت وہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیا ہے. یہ جو توحید کے آخری مسائل بیان ہو رہے ہیں اس سے متعلق آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ کئی اسباق میں بنی اسرائیل سے خطاب ہے اور بنی اسرائیل کو ہی سمجھایا جا رہا ہے، اور ان کے اوپر ہونے والے اعتراضات وہ قرآن کریم نے بیان کیے ہیں، اور ان کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہونے والے اشکالات قرآن کریم نے اس کا جواب دیا ہے. اور اسی سلسلے میں اللہ تعالی نے یہ وحی نازل فرمائی تھی وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاءٍ، اور لوگوں میں سب سے زیادہ جو زندگی کے حریص ہیں اور زندگی کو چاہتے ہیں اور ہمیشہ جینے کے شوقین ہیں وہ یہی یہود و نصارہ ہیں. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ، اور وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا ہے اللہ تعالی سے نافرمان ہوئے ہیں، اللہ کی توحید کو نہیں سمجھے یا سمجھنے کے باوجود اس پہ عمل نہیں کر سکے، وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بہت لمبی ہو. اور اس میں بھی یہود کو یہ بات سمجھائی گئی کہ دیکھیے یہ جو مشرکین ہیں، یہ جو کفار ہیں، یہ جو بت پرست ہیں، یہ تو آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں، یہ تو آخرت کو جانتے ہی نہیں ہیں، اور یہ کہتے ہیں ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، ہماری یہ زندگی یہ تو بس ایک زندگی ہے، ہم خود سے پیدا ہو گئے اور خود سے مر جائیں گے زمانے کی وجہ سے، اور ہمارے مرنے کی اور کوئی وجہ نہیں مگر یہ کہ زمانہ گزرتا ہے. وما لهم بذلك من علم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو اس بارے میں ذرہ بھر بھی علم نہیں ہے، یہ نہیں جانتے ہیں کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے، اور زندگی اور موت کے فیصلے وہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، وہ دہ زمانہ یا دہر نہیں کرتا ہے. تو مشرک کو تو آخرت کی کوئی امید بھی نہیں ہے، اور وہ بہت ڈرتا ہے کہ میں نے ساری زندگی قیامت کا، آخرت کا، حساب کتاب کا، میزان کا، حشر کا، پل صراط کا، شفاعت کا اور اللہ تعالی کے سامنے پیشی کا انکار کیا ہے، لہذا آخرت نہ ہی آئے تو اچھا ہے اور نہ ہی میں آخرت کو مانتا ہوں. یہ ہے مذہب مشرک اور کافر کا. البتہ وہ لوگ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قریب سمجھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امت کے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور جن کو اللہ کی کتاب تورات دی گئی ہے، جن کے پاس فرشتے آتے تھے، جن کے پاس باقاعدہ وحی نازل ہوئی، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پہلے امتحانات کے طور پہ آزمائشیں نازل کی اور اس کے بعد دعا قبول کر کے آزمائشوں کو دور کر دیا، تم لوگ تو آخرت کو مانو، تم لوگ تو آخرت کی تیاری کرتے ہو، اور تم لوگ کہتے ہو کہ ہم تو اللہ کے قریب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، نحن ابناء الله واحباؤه. اور تم لوگ تو کہتے ہو لن تمسن النار الا ایاما معدودہ، ہمیں تو چند دن جہنم اگر ملا تو ملے گا، اس کے بعد ہماری سفارش ہو جائے گی اور ہم جو ہے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے. اور اسی سلسلے میں پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ فَتَمَنَّوُ الْمَوْتَ، اگر تم لوگوں کو اللہ تعالی سے اتنا پیار ہے اور تم لوگ آخرت کی تیاری کر چکے ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تمہیں محبت ہے، اللہ کی کتاب کو مانتے ہو، تو پھر ایک کام کرو، یہ جو دنیا ہے، یہ جو آزمائش کی جگہ ہے، یہ جو پریشانیوں کی جگہ ہے، یہ جو گناہوں کی جگہ ہے، ادھر رہ کے کیا کر رہے ہو؟ فَتَمَنَّوُ الْمَوْتَ، موت کی تمنا کرو. اور فرمایا وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور یہ لوگ موت کی تمنا کبھی بھی نہیں کریں گے بوجہ اس کے کہ ان کو پتا ہے کہ ہمارے اعمال وہ اللہ تعالی کے احکام کے مطابق نہیں ہیں. اور جو چور ہوتا ہے، جو مجرم ہوتا ہے، جو نافرمان ہوتا ہے، وہ سامنے حاضری سے ہر طرح سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے قرآن نے فرمایا ان کو زندگی کا بہت شوق ہے اور یہ تمام عمر زندہ رہنا چاہتے ہیں، اور یہ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم زندہ رہیں. قرآن کہتا ہے کہ نہیں یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ ہزار سال زندہ رہے. وما ہوا بمزحزحہ من العذاب، اور نہیں ہے یہ عذاب سے بچ سکنے والے. ایعمرو، اگرچہ ان کو یہ عمر دے دی جائے. سوال تو یہ نہیں ہے کہ موت دیر سے آئے گی. عربی میں کہتے ہیں کل آت قریب و کل ماض بعید، ہر وہ آنے والی چیز جو آنے والی ہے وہ قریب ہے، وہ سمجھو آ چکی ہے، بس آ گئی، اور ہر وہ چیز جو گزر گئی وہ چلی گئی، دوبارہ واپس نہیں آنا ہے اس نے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر بالفرض والمحال تمہاری یہ دعا قبول کر لی جائے اور تمہیں ایک ہزار سال زندگی دے دی جائے، تو یہ ایک ہزار سال زندگی گزرنے کے بعد کہاں جاؤ گے؟ پھر بھی اللہ کے پاس جانا ہے، پھر بھی موت آنی ہے، پھر بھی قبر میں جانا ہے، پھر بھی آخرت کا حساب کتاب تو ہوگا. ایک ہزار سال زندگی کا مطلب یہ نہیں کہ آخرت کے عذاب سے تم بچ جاؤ گے. وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اگر تمہاری عمر ہزار سال بھی ہو جائے تو تم عذاب سے نہیں بچ سکتے. واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں وہ تمام چیزیں جو تم لوگ کر رہے ہو. یہاں کے آیات کے بعد جو اگلی آیات ہیں، قل من کان عدو لجبریل، آپ فرما دیجئے جو دشمن ہے جبریل کا، فإنه نزله على قلبك بإذن الله، یہ جبرائیل امین نے جو اللہ کا کتاب نازل کی ہے وہ اللہ کے حکم سے نازل کی ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ یہود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے جاننے کے لیے کہ آپ پہ جو اللہ کی کتاب نازل ہوتی ہے، آپ پہ جو وحی نازل ہوتی ہے، یہ وحی لے کر کون آتا ہے، ہمیں بتائیے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کا ذکر فرمایا کہ اللہ کا مقرب فرشتہ ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام، آپ کا نطق، آپ کی باتیں، علماء کہتے ہیں کہ عام اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وحی اور اللہ کے احکام کے مطابق ہوتا تھا. اور محققین علماء کے درمیان میں ایک بڑا مسئلہ آیا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے عطا ہونے سے پہلے کی زندگی میں معصوم تھے یا نہیں تھے؟ یعنی نبوت اور رسالت 40 سالہ عمر سے پہلے میں آپ نے کوئی گناہ یا کوئی خطا کی ہے یا نہیں کی ہے، اس بارے میں بھی ایک بہت طویل بحث کی گئی ہے. اور صحیح بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبل البعثت بھی معصوم ہیں اور بعد البعثت بھی معصوم ہیں. آپ کے جسم مبارک سے اور آپ کے اخلاق مبارک سے گناہ اور خطا تو دور کی بات، خلاف مروت کام بھی کبھی نبوت سے پہلے بھی ثابت نہیں ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قبیلہ قریش والے کعبہ کی تعمیر میں مشغول تھے اور سخت مشقت تھی، پریشانی تھی، گرمی کا عالم تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر مبارک پہ پتھر اٹھا اٹھا کے کعبہ کی تعمیر کے لیے لا رہے تھے. اور آپ کے چچا نے آپ سے کہا کہ جو آپ نے تہبند باندھ رکھا ہے چادر سے، اس چادر کو کھول کے اپنی کمر پہ رکھ لیجئے اور پھر پتھر اس کمر کے اوپر رکھیں، چادر کے اوپر رکھیں، تاکہ آپ کو تکلیف بھی نہ ہو، گرمی بھی نہ لگے اور آپ کا کام آسان ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ مشورہ رد فرما دیا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں اپنا تہبند اپنے نیچے کا کپڑا کبھی بھی نہیں کھول سکتا. روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے زبردستی کھول کے وہ چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پہ ڈالنا چاہی، فخر غاشیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر گر گئے. وقال ایتنی ازارا، وقال ایتنی ازارا، اور کہنے لگے میری چادر مجھے واپس کرو، میری چادر مجھے واپس کرو. یہ جو حدیث ہے اس کو علماء نے دلیل بنا کے یہ کہا ہے کہ انبیاء کے اندر موجود خصوصیات جو ہوتی ہیں وہ اللہ تعالی کی طرف سے وحی کے قبل بھی ہوتی ہیں اور وحی کے بعد بھی ہوتی ہیں. اور یہ تو ابتدا ہی سے آپ کی آفرینش میں اور آپ کی سرش میں اللہ تعالی نے انوارات اور کمالات کو ڈال دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکت صدر ہوا ہے، دوبارہ شکت صدر ہوا ہے، آپ معراج پہ تشریف لے گئے ہیں، اللہ تعالی سے ملاقات فرمائی ہے، جبرائیل امین سے صبح شام ملاقات ہوتی تھی، اور ایک اندازے کے مطابق 24,000 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی ہے. حالانکہ انبیاء پہ 10 دفعہ وحی نازل ہوتی تھی، کسی پہ 40 دفعہ ہوتی تھی، کسی پہ 100 دفعہ ہوتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، سید الانبیاء والمرسلین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اور آپ کا مشن، آپ کا کام جتنا بڑا ہے، وہی کا آمد و رفت کا سلسلہ بھی اتنا عظیم ہے. اس لیے فارسی میں شاعر نے کہا ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آ کے خوبہ حمد آری تو تنہا داری. حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا بڑا چرچا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دم کتنا اعلیٰ ہوتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے معجزات دیے تھے، وہ تمام کے تمام ہمارے بڑے تھے اور بڑے پیارے تھے، ہمیں دل و جان جیسے پیارے تھے، لیکن ان ساروں کے اوصاف جمع کر لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حسنہ وہ اس سے بڑھ کر ہیں اور اس سے آگے ہیں. تو یہودیوں نے کہا کہ یہ جو جبرائیل امین ہیں ان سے ہماری دشمنی ہے، یہ ہمارے دشمن ہیں، اس لیے کہ انہوں نے نینوا کے اور صدوم کے جو بستیاں تھی وہ اٹھا کے پلٹ دی تھی، اور جن لوگوں نے اللہ تعالی کے احکام کی خلاف ورزی کی تھی ہفتے کے دن کے بارے میں، اذ یعدون فی السبت استاتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا ویوم لا یسبتون لا تاتیہم کذلک، غالباً سورہ اعراف کی آیات ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ہماری بات نہیں مانی، اور ان کو ہم نے منع کیا تھا کہ جمعے کے یا ہفتے کے دن, اگر آپ کو یاد ہو میں نے تفسیر ذکر کی تھی, حضرت شاہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سبت اصل میں جمعے کا دن تھا, انہوں نے جمعے کے دن کا احترام نہیں کیا, اللہ تعالیٰ نے ان کے بوڑھوں کو اور ان کے بڑوں کو خنازیر بنا دیا, ان کے چھوٹوں کو بندر بنا دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی شعائر کی توہین کا انجام ہے. خدا کی قسم آج ہم پہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے اور بہت بڑی اللہ کی طرف سے ہمیں چھوٹ ملی ہوئی ہے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے دعوے دار ہیں اور ہمیں قرآن کریم کے دعویٰ ہے. لیکن ہمارا بھی جو اس وقت قانونی دن ہے, آفیشل دن ہے احترام کا, اس لیے کہ چھٹی کیوں کی جاتی ہے؟ چھٹی اس لیے نہیں کی جاتی کہ صبح سے شام تک سیٹ صاحب گھر پہ سوتے رہیں, چھٹی اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ احترام کا دن ہوتا ہے. اس دن میں آپ روزمرہ کے کاموں کو چھوڑ کے اور اللہ تعالیٰ اور دین اور رسول اور ہمارے مذہب کو وقت دیتے ہیں. وہ دن ہم سے چھین لیا گیا ہے اور کہتے ہیں کہ اتوار کے دن چھٹی کریں گے تو ہماری معیشت کامیاب ہو جائے گی اور ہمارے پیسے کی قدر بڑھ جائے گی. حاشا وکلہ, یہ گز اور یہ میدان ہم بھی یہاں بیٹھے ہیں, آپ بھی بیٹھے ہیں, حالات آپ کے سامنے ہیں. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن, اپنے فائدے کے لیے, اپنے احترام کے لیے, اپنے مقدر کے سنورنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پہ اگر عمل کر لیا جائے تو اس میں فائدہ ہمارا ہے. پوری کائنات کے انسان کافر ہو جائیں, خدا کی خدائی میں ایک ذرہ بھر بھی کمی نہیں آتی, اور سارے کے سارے عالم کے انسان مسلمان ہو جائیں تو اللہ کی بڑائی میں ایک ذرہ اضافہ نہیں ہوتا. یہ تو ہمارے فکر اور ہمارے فائدے کے لیے, جیسے ہمیں پیدا کیا گیا, جیسے ہمیں عقل دی گئی, جیسے ہمیں شعور دیا گیا, جیسے ہمیں نیکی اور بدی کی تعلیم دی گئی, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے باکمال دین عطا فرمایا کہ اس کے مطابق اگر ہم زندگی گزارنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں, فضل اور جنتوں کے امیدوار بھی ہوتے ہیں, مستحق بھی ہوتے ہیں. تو میرے محترم بھائیو, قل من کان عدو لجبریل, اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ جو دشمن ہو جبرائیل کا, فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ, جبرائیل کا کیا قصور ہے؟ جبرائیل سے کیوں دشمنی ہے؟ جبرائیل کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ والعیاذ باللہ واستغفر اللہ. انہوں نے ایک عجیب و غریب قصہ گھڑ لیا تھا, اور یہ جبرائیل امین پہ الزام لگاتے تھے کہ حضرت آئے تھے اور انہوں نے ہماری بنی اسرائیل کے خاتون کے ساتھ زیادتی کی تھی. علیہ باللہ واستغفر اللہ, اس لیے ہم جبرائیل امین سے ناراض ہیں. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہود کی درسگاہ میں گئے تھے, بیت المدراس میں, اور وہاں جا کے حضرت عمر نے تبلیغ کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں, آپ کی نشانیاں بالکل واضح ہیں, آپ کے نبوت کا ہونا بالکل ثابت ہے, آپ کائنات کے سچے ترین آدمی ہیں, یہ تم بھی مانتے ہو, آپ پہ کتاب نازل ہوتی ہے, کتاب تم نے دیکھی, تم بھی مانتے ہو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان کیوں نہیں لاتے, ابھی تک رکے ہوئے کیوں ہو؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ دراصل یہ جو وحی لے کے آ رہے ہیں جبرائیل امین, یہ ہم کو برے لگتے ہیں اور انہوں نے جا بجا ہمیں نقصان پہنچائے ہیں, اس لیے ہم اسلام قبول نہیں کریں گے جب تک کہ یہ جبرائیل امین رک جاتے نہیں. اور پھر اس کے ساتھ اپنا مفت مشورہ بھی پیش کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو چاہیے کہ یہ جو دین ہے یہ میکائیل لے کے آئے, اس لیے کہ میکائیل بڑے پیارے ہیں, وہ بارش لے کے آتے ہیں, وہ گندم اگاتے ہیں, وہ پانی بہاتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق نازل کرتے ہیں, تو وہ ہمیں بڑے اچھے لگتے ہیں. تو یہ جبرائیل کو ذرا یہاں سے ٹرانسفر کروا دیجئے اور میکائیل کو لے آئیے, تو پھر ہم بات کریں گے, دیکھیں گے کیا ہوگا. یہ پورا کا پورا اس آیت کا فلسفہ اور شان نزول ہے. اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ قل من کان عدو لجبریل, تم کو جبرائیل سے اگر دشمنی ہے پیغمبر آپ فرما دیجئے اگر کوئی جبرائیل کا دشمن ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ تو بے شک اس نے تو یہ قرآن آپ کے قلب مبارک پہ نازل کیا ہے اور انہوں نے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نازل کیا ہے. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. اللہ تعالیٰ فرشتوں کے بارے میں فرماتے ہیں میرے حکم سے ایک رتی بھر بھی وہ آگے نہیں بڑھ سکتے اور جو ان کو کہا جاتا ہے جو کا تو من وان وہ وہی کرتے ہیں. تو جبرائیل سے دشمنی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور مصدقا لما بین یدیہ, اور یہ جو قرآن کریم جبرائیل امین لے کے آ رہے ہیں تم جبرائیل کو اتنا برا سمجھتے ہو, ذرا غور تو کرو کہ جبرائیل کی اگر تم سے دشمنی ہوتی تو جبرائیل کہتے یہود اچھے لوگ نہیں ہیں ان سے دور رہیے, جبرائیل کہتے یہ جھوٹے ہیں, جبرائیل کہتے تورات غلط ہے, جبرائیل کہتے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا کوئی اعتبار نہیں ہے. حالانکہ جبرائیل نے کہا کہ حضرت موسیٰ بھی سچے, حضرت موسیٰ کی کتاب بھی سچی اور حضرت موسیٰ کی تعلیمات بھی سچی. تو جبرائیل تو تمہاری تصدیق کر رہا ہے, تمہیں آتھینٹک بتا رہا ہے بلکہ تمہارا انکار تو نہیں کر رہا ہے. وہ ہدا, اور یقیناً یہ ہدایت کا سامان ہے, وہ بشرا, اور بہت بڑی خوشخبری ہے, للمؤمنین ایمان والوں کے لیے. یہاں پہ وہ قاعدہ آپ ضرور سمجھ لیجئے گا کہ کسی ایک اولیاء اللہ سے, کسی ایک پیغمبر سے, کسی ایک فرشتے سے, کسی ایک صحابی سے, کسی ایک عالم سے, کسی ایک مبلغ سے, کسی ایک مجاہد سے اگر کوئی دشمنی کا اعلان کر دے تو آپ کہہ دیجئے گا کہ یہ سارے کے ساروں کا دشمن ہے. جبرائیل نے تو کسی اور کا نام نہیں لیا تھا, یہود نے تو جبرائیل کے علاوہ کسی اور کا ذکر نہیں کیا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. اور اس سے پہلے فرمایا من کانا عدوا للہ, جو کوئی دشمن ہوگا اللہ کا, وملائکتہ اور اللہ کے فرشتوں کا, ورسلہ اور رسولوں کا, وجبرائیل اور جبریل کا, ومیکال اور میکال کا. غور کیجئے گا, یہودیوں نے ایک بندے سے دشمنی کا کہا, اللہ نے کہا اگر جبرائیل سے دشمنی ہے تو اللہ سے بھی دشمنی ہے, رسول سے بھی دشمنی ہے اور جبریل کے ساتھ میکائل سے بھی دشمنی ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ جو کہے ہم فلاں رسول کو نہیں مانتے وہ سارے کے سارے رسولوں کا دشمن ہوگا, جو کہے ہم فلاں صحابی کو نہیں مانتے حقیقت میں وہ سارے صحابہ کا دشمن ہے, جو کہے ہم فلاں امام کو نہیں مانتے حقیقت میں وہ تمام فقہاء مجتہدین کا دشمن, جو کہے ہم اولیاء اللہ کو نہیں مانتے وہ سارے کے سارے اولیاء کا دشمن. اس لیے کہ اولیاء تو اہل سنت والجماعت میں سے تھے, اولیاء تو اللہ تعالی کے دین کے محافظین میں سے تھے. آپ کے علم میں اضافے کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ اعلی حضرت جو ہیں ہمارے مبتدعین کی جماعت کے, انہوں نے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا کہ ان کے بارے میں میرا وہی عقیدہ ہے جو میرا یزید کے بارے میں ہے, علیہ عزب اللہ و استغفر اللہ. اگر میں خود تو کافر نہیں کہوں گا لیکن اگر کسی نے کافر کہہ دیا تو منع بھی نہیں کروں گا. اور اس کے بعد لکھا ہے حضرت مولانا خلیل احمد سارامپوری کا اور اسی طرح بڑے بڑے علماء دیوبند کا, لیکن زیادتی کیا کی ہے, بیچ میں غلام احمد قادیانی کا بھی نام ڈالا ہے کہ یہ سارے ایک جیسے کافر ہیں. الحیاز باللہ واستغفر اللہ, قلب میں سوز نہیں, روح میں احساس نہیں, کچھ بھی پیغام ہے محمد کا تمہیں پاس نہیں, حالات کا تقاضے ہمیں اجازت نہیں دیتے, ورنہ ایسی ایسی باتیں آپ حضرات کے سامنے کھول کے رکھ دی جائیں کہ آپ کا دل خون کے آنسو رونا شروع ہو جائے گا کہ اس روئے زمین میں کیسے کیسے ظلم اور زیادتیاں دیکھی ہیں. تو کیا ضرورت ہے کسی سے دشمنی کے اظہار کرنے کی, اور کیا ضرورت ہے کہ خواہ مخواہ میں اللہ کی مخلوق اور بڑے بڑے علماء اور محدثین اور فقہا کے بارے میں ایسی باتیں کرنے کی. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں جو اہل دین سے دشمنی کرے تم کہو کہ ایک سے دشمنی نہیں ہوگی, دشمنی یا کسی سے نہیں ہوگی یا سب سے ہوگی. شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ شعر پڑھتے تھے، دو رنگی چھوڑ دے یا ترنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا، یعنی منافقت چھوڑ دیں، مذبذبین بین ذالک لا الہ اولائے ولا الہ اولا. قرآن کہتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو درمیان میں رہتے ہیں، جو نیوٹرل ہوتے ہیں کہا جاتا ہے، اور یہ اور نیوٹرل ہے، یہ وہ نیوٹرل نہیں ہے، وہ تو بالکل برحق ہے، ان کا کام یہ ہے کہ وہ نیوٹرل رہیں. لیکن دین اور اسلام کے ساتھ جو کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ بھی ہیں، ہم یہود کے ساتھ بھی ہیں، ہم نصارہ کے ساتھ بھی ہیں، اور نہ جانے کس کس کے ساتھ ہیں، ایسے معتبر نہیں ہوگا. آپ کا اعتقاد، آپ کا ایمان، آپ کے دل کے جو عقیدے ہیں، وہ جب تک واضح نہیں ہوں گے اس وقت تک ایمان معتبر نہیں ہوگا. ایمان کا لازمی حصہ ہے جیسے تصدیق بالقلب، اسی طرح اقرار باللسان، اور عمل بالارکان، یعنی آپ کے جسم کا عمل وہ بھی ایمان کے مطابق ہونا چاہیے. لہذا من کان عدو للہ، جو کوئی دشمن ہوگا اللہ کا، وہ ملائکتہ اور فرشتوں کا، وہ رسلہ اور اللہ کے رسولوں کا، وہ جبریل اور جبریل کا، وہ میکال اور میکال کا، فإن اللہ عدو للکافرین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھیک ہے تمہاری دشمنی کا اعلان ہمیں قبول ہے، لیکن جواب میں یاد رکھو ہم بھی تمہارے ساتھ پھر دشمنی کریں گے. جبرائیل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو انہوں نے اعتراضات کیے تھے، اس میں ایک بہت بڑا اعتراض یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نشانیاں نہیں دی گئیں، آپ کو کوئی معجزات نہیں دیے گئے، آپ کو کوئی ایسی خاص قسم کی نشانیاں اور معجزات دیے جاتے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے تو ہم اس پیغمبر کو رسول مان لیتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، بے شک ہم نے نازل کی ہیں آپ پہ واضح نشانیاں بہت ساری. کتنی نشانیاں چاہیے تمہیں؟ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِي، میں 40 سال کا عرصہ تمہارے درمیان میں رہا ہوں، کبھی مجھ میں جھوٹ ثابت ہوا تو دکھاؤ، کبھی میں نے مکر و فریب کیا ہو تو دکھاؤ، کبھی میں نے کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہو تو دکھاؤ، کبھی کسی کا حق مارا ہو تو دکھاؤ، کبھی والدین کی نافرمانی کی ہو تو دکھاؤ، کبھی حرام کھایا ہو تو دکھاؤ. یہ اصل نشانیاں ہیں. اور ایک انسان کی حیثیت سے اتنا پاک دامن اور معفف رہے، اتنا بہترین رہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے انک لعلی خلق عظیم، اے پیغمبر آپ کی زندگی یہ تو کائنات کے لیے نمونہ ہے. لقد کان رکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ کی اسوہ حسنہ یہ تو آخرت تک کے لیے مشعل ہدایت ہے. کتنی نشانیاں چاہیے؟ چاند ٹوٹ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آیا ہے، اور احد پہاڑ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے. جب آپ نے شجرے کو اور اس ٹہنی کو چھوڑ دیا جہاں آپ ٹیک لگا کے خطاب کرتے تھے، تو اس نے آپ کے جدائی میں رویا ہے، اور کنکر آپ کے ہاتھوں میں بول پڑے ہیں، اور جس نے دیکھا ہے اس نے گواہی دی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں. اور تمہیں کتنی نشانیاں چاہیے؟ شاعر اسلام امین گیلانی مرحوم فرماتے تھے سارے نبیوں میں کیوں نہ دھج ہو نرالی ان کی، سب شفایاب ہوئے جتنے بھی بیمار آئے، روح پرنور پہ کچھ اور بھی انوار آئے، لے کے قرآن جو حراس ہے میرے سرکار آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، آپ کی نشانیاں، آپ کے معجزات ایک نہیں ہیں، بے شمار ہیں. آیت من آیات اللہ، حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے پیغمبر کی جو معجزات اور نشانیاں ہیں، اگر یہ کسی اور کے پاس ہوتی تو ساری دنیا میں بڑے بڑے اشتہار لگے ہوتے اور اس پہ کلام ہو رہے ہوتے اور ہر جگہ وہ اس کو ثابت کر رہے ہوتے. آپ لوگ اس موضوع پہ بہت زیادہ تحقیق نہیں کرتے. حضرت شاہ انور شاہ کشمیری رحم اللہ نے فرمایا ہمارے پیغمبر کی پوری زندگی معجزہ ہے. ہم جب مسائل بیان کرتے ہیں یہ بھی معجزہ ہوتا ہے، ہم جب قرآن بیان کرتے ہیں یہ بھی معجزہ ہوتا ہے، ہم جب حدیث بیان کرتے ہیں یہ بھی معجزہ ہوتا ہے, تو کون کون سے معجزے ہم بیان کریں؟ سب کے سب معجزے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ حقیقت میں ماننے کو تیار نہیں ہے. جب دل نہ مانے تو بہانے ہزار ہیں. آپ ایک نشانیاں نہیں, وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ, اے پیغمبر ہم نے آپ کو بے شمار نشانیاں دی ہیں. وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ, اور ان نشانیوں کا انکار کوئی نہیں کرتا مگر جو فاسق ہو, جو گناہگار ہو, جو نافرمان ہو. ساری نشانیاں سامنے ہیں لیکن یہ مانتے نہیں ہیں. اوکلما عہدوا عہدا, آیا جب بھی ان کے ساتھ کوئی عہد و پیمان کیا گیا پکا, نبذہ فریق منہم, تو پھینک دیا ایک گروہ میں سے ان میں سے, بل اکثرہم لا یؤمنون, اور یہ لوگ ایمان نہیں رکھتے. ان سے عہد و پیمان لیا گیا تھا, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ, ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور والدین سے اچھا سلوک کریں گے, اور فرمایا وَلَا تُسْفِكُ الدِّمَاءَ, اور خون بھی نہیں بہاؤ گے, اور وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ, جن لوگوں کو تم گھروں سے نکالتے ہو مارتے پیٹتے ہو, یہ تمہارے بھائی ہیں, یہ تمہارے ساتھی ہیں, ان کو مت نکالو. یہ سارے کے سارے تم سے عہد و پیمان لیے گئے تھے, اور تم لوگوں نے جب بچھڑے کی عبادت کی تھی, وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, ہم نے طور تمہارے سر پہ کھڑا کر دیا تھا, اور ہم نے کہا تھا غور سے سنو جو ہم کہہ رہے ہیں ورنہ ابھی طور کا پہاڑ اوپر گرے گا اور تباہ و برباد ہو جاؤ گے. اس وقت تم لوگوں نے سب نے جھوٹے وعدے کیے اور بعد میں سب کے سب باتوں سے مکر گئے. نبذہ, کمر کے پیچھے پھینک دیا, پیٹ پیچھے پھینک دیا سارے وعدوں کو, فریق منہم, ایک گروہ میں سے ان میں سے. ایک گروہ میں سے کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے ایسے یہودی بھی تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, آپ کی وحی سنی اور ایمان لے آئے کہ ہم گواہی دیتے ہیں یہ اللہ کے رسول ہیں. اور بہت سارے ایسے بھی تھے جو کہتے تھے کہ ہاں یہ واقعی سچے رسول ہیں لیکن ہم اپنی مجبوریوں کی وجہ سے ان پہ ایمان نہیں لا سکتے. تو وہ بھی ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کا اعلان کرتے تھے, لیکن ہاں وہ لوگ جو دل میں جانتے تھے کہ یہ رسول سچے ہیں لیکن زبان پہ نہیں لاتے تھے, جھوٹ بولتے تھے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے عہد و پیمان کو پیٹ پیچھے پھینک دیا ہے. بل اکثرہم لا یؤمنون, بلکہ ایک فریق کی بات نہیں ہے بلکہ ان کی اکثریت ہی ایسی ہے کہ وہ ایمان نہیں رکھتی. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ, اور جب بھی آئے ان کے پاس اللہ کے ہاں سے رسول, مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ, اور وہ رسول بھی ایسے کہ وہ تصدیق کر رہے تھے جو کچھ ان کے پاس پہلے سے موجود ہے, نبذ فریقٌ مِّنَ الَّذِينَ, تو پھینک دیا ان لوگوں میں سے ایک گروہ نے اس تعلیمات کو, اوتُ الْكِتَابَ, کون سے لوگ؟ یعنی وہ مشرک نہیں تھے, وہ بت پرست نہیں تھے, بلکہ وہ اللہ تعالی کی کتاب کے ماننے والے تھے, خواہ وہ یہودی ہوں یا وہ نصرانی ہو, دونوں کے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے. فرمایا الذین اوتوا الکتاب, وہ لوگ جن کو اللہ کی کتاب دی گئی, کتاب اللہ ہے یہ والی اللہ کی کتاب قرآن کریم انہوں نے پھینک دی, وراء ظہورہم, اپنی پیٹ پیچھے, کأنہم لا یعلمون, گویا کہ وہ جانتے تک نہیں ہیں. یہ جو تمام فرقے ہیں اور تمام مسالک ہیں یہ سب کچھ جانتے ہیں, اور حقیقت تو یہ ہے کہ بعض فرقوں کے اندر جو علماء بنائے جاتے ہیں 20 سال 22 سال 25 سال کا کورس ہوتا ہے, جب وہ مکمل کر لیا جاتا ہے تو اہل تشیع کے ہاں وہ ایک آدمی مجتہد کے درجے پہ پہنچتا ہے اور اس کو پھر عالم مانتے ہیں. وہ ہمارے ہاں 8 سال مشکل سے مولوی صاحب پڑھتے ہیں, اور اب سننے میں آ رہا ہے کہ جگہ جگہ اس سے بھی مختصر 5 سال کے اندر جو ہے وہ مولوی صاحب تیار ہو جاتے ہیں پڑھ کے. تو اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ اتنے کم علوم پہ کیوں اکتفا کیا جا رہا ہے؟ یہ بات سمجھ سے باہر ہے. حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ مجھے جو نصیحتیں فرماتے تھے اس میں اولین نصیحت یہ ہوتی تھی کہ علم کے ساتھ وقت کا حساب نہیں کرنا ہے. ہاں جو وقت علم سے بچ جائے وہ دوسری چیزوں میں آپ لگا سکتے ہیں. تو میرے بھی آپ حضرات مسلمانوں کو یہی یہ پیغام ہے کہ پہلے اللہ کو راضی کرنا ہے, پہلے عبادت کرنی ہے، پہلے علم سیکھنا ہے، پہلے قرآن و سنت کی طرف توجہ دینی ہے، اس کے بعد جو وقت بچ جائے وہ آپ اپنی جائز تفریح میں اور اپنے جائز کاموں میں لگا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سارے کے سارے جو ایسا اظہار کر رہے ہیں کہ گویا ہمیں معلوم نہیں ہے یا گویا اس میں کوئی شکوک و شبہات ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، جب بھی ان کے پاس کوئی اللہ کے رسول آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتنی تکلیفیں پہنچائی، حضرت زکریہ علیہ السلام کو کتنی تکلیفیں پہنچائی، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کتنی تکلیف پہنچائی، اور حضرت مریم کے بارے میں انہوں نے کیا کچھ کہا ہے. اے پیغمبر، صرف آپ نہیں ہیں، ولما جاءہم، جب بھی ان کے پاس رسول من عند اللہ، خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاں سے آئے، مصدق لما معہم، اور وہ ایسے رسول ہیں جو ان کی تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ سچے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی تصدیق کی، تورات کی بھی تصدیق کی، اور ان کی تعلیمات کی بھی تصدیق کی ہے، حالانکہ وہ مجرم ہیں، وہ زیادتی کرتے ہیں، ہمارے پیغمبر ہماری کتاب کے منکر ہیں. ہم تو آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ساری کتابوں پہ ایمان لانا ہے اور سارے رسولوں پہ ایمان لانا ہے. ہاں، انہوں نے کیا کیا، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، ایک گروہ ان میں سے ایسا ہے جن کو کتاب دی گئی ہے اور یہ پھینک دیتے ہیں کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن کریم کو، وراء ظہورہم، اپنے پیچھے، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے تک نہیں ہیں. علماء کرام نے واقعہ لکھا ہے کہ حضرت خواجگان نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ دہلی میں حضرت موجود ہوتے تھے، اور دہلی کا بادشاہ حضرت کا بہت ہی زیادہ معتقد بھی تھا اور بہت زیادہ حضرت کا احترام کرتا تھا. کچھ عرصہ گزر گیا، بادشاہ سلامت مر گئے، انتقال کر گئے، ایک اور بادشاہ آیا، اور وہ بادشاہ جو تھا اس میں ذرا اکڑ زیادہ تھی، اور وہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا کما حقہ ادب نہیں کرتا تھا، لیکن اس کی خواہش تھی کہ حضرت کو میں اپنے محل میں لے کے جاؤں. جب بھی اس نے حضرت کو دعوت دی کہ آئیے محل میں تشریف لائیے، حضرت خواجہ صاحب نے جواب دیا کہ ابھی مجھے شرح صدر نہیں ہے، میرا دل اجازت نہیں دیتا. بادشاہ نے کہا، پہلے والے بادشاہ سے آپ ملتے تھے، ہم سے کیوں نہیں ملتے؟ فرمایا کہ میرا دل مطمئن نہیں ہے آپ سے ملاقات. تو بادشاہ بھی پھر ایسے ہوتے ہیں، اس کے دل و دماغ میں ایک سازش آئی، اور اپنے وزیروں سے اس نے مشورہ کیا کہ یہ جو خواجہ نظام الدین اولیاء ہیں دہلی میں، میری بات نہیں مانتے، ان کو فیل کرنا ہے، ان کو ڈاؤن کرنا ہے، کوئی طریقہ بتاؤ. وزیر نے مشورہ دیا کہ ملتان کے جو بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، حضرت بہاءالدین زکریہ رحمت اللہ علیہ، ان کے بیٹے شاہ رکن عالم رحمہ اللہ، وہ بہت بڑے آدمی ہیں اور پورے ہندوستان میں ان کی ولایت کے لوگ قائل ہیں، آپ ان کو دہلی بلائیے، اپنے محل میں دعوت کیجئے، اور جب وہ آئیں گے تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ وہ ان کے سامنے چھوٹے نظر آئیں گے، لوگ سمجھ جائیں گے کہ اصل اولیاء وہ ہیں، یہ نہیں ہیں. اور اگر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء آئے ہی نہیں استقبال کے لیے، تو آپ کو ایک بہترین بہانہ مل جائے گا کہ یہ آدمی گستاخ ہے، شاہ رکن عالم آئے اور یہ ان کے استقبال کے لیے نہیں آیا. بہرحال حضرت شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ کو صرف اتنا بتایا گیا کہ بادشاہ سلامت آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ کو شاہی دعوت ہے، دہلی تشریف لائیے اور بہت ضروری مشورہ کرنا ہے آپ سے، بادشاہ نہیں آ سکتے، آپ آ جائیے. حضرت شاہ رکن عالم رحمہ اللہ تشریف لے گئے اور ملاقات کی بادشاہ سے، مجلس سج گئی، تمام ہندوستان کے بڑے بڑے لوگ آ گئے، اور حضرت شاہ رکن عالم رحمہ اللہ نے بیان شروع کیا، اور بیان یہ شروع کیا کہ علماء، اہل دین، اولیاء، اللہ تعالی سے محبت کرنے والے لوگوں سے جو محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی بھی مشکلات آسان کریں گے اور دعائیں قبول کریں گے اور اس کا ایمان ترقی کرے گا. بادشاہ کو شرارت سوجی اور تقریر کے دوران میں اس نے یہ سوال کیا حضرت شاہ رکن عالم رحمہ اللہ سے کہ حضرت یہ بتائیے اس وقت روئے زمین پہ سب سے بڑا ولی کون ہے؟ اور بادشاہ کی رائے یہ تھی کہ شاہ رکن عالم کہیں گے کہ میں ہوں، اور کون ہے؟ حضرت شاہ رکن عالم رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ اس وقت روئے زمین پہ سب سے بڑے اللہ کا ولی وہ ہے جو رات کے اندھیرے میں دہلی سے 40 میل باہر آ کے میرا استقبال کر چکا ہے، اور اس کا نام خواجہ خواجگان نظام الدین اولیاء ہے۔ تو بادشاہ کا جسم ٹھنڈا ہو گیا کہ یہ اولیاء اور علماء اور اہل دین، ان کا آپس کا تعلق وہ ایسا ہے کہ دنیا کے وزیر اور بادشاہان اس میں رکھنا نہیں ڈال سکتے۔ اللہ تعالیٰ یہ تعلق اور یہ ایمان کا جذبہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ یہ واقعہ کل من کان عدو لجبریل کے ذیل سے آپ حضرات کے سامنے پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمدللہ رب العالمین۔ نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم حلل مشكلاتنا واقضي حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا إنك سميع الدعاء. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ بیماروں کے لیے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے۔ جو مرحومین ہو گئے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد و نصرت فرمائے۔ حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کی بہت لاڈلی اور پیاری نواسی ہے آمینہ بی بی ساؤت افریقہ میں، وہ بہت بیمار ہے، اسپتال میں داخل ہے، دعا فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ اس معصوم بچی کو بھی صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے۔ اور بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے دعاؤں کا کہا ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو معاشی مسائل کا شکار ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو اولاد کی کمی کا شکار ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی مدد و نصرت فرمائے، اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے فیصلے فرمائے۔ حاضرین مجلس کی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص فضل و احسان سے ہماری زندگی کے تمام پہلوؤں میں مدد و نصرت فرمائے۔ پاکستان کے چپے چپے ذرے ذرے کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اس عظیم روئے زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ واقعتاً دین اور اسلام کا قلعہ بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور ہمارے ملک کو، ہمارے شہر کو، ہماری زمین کو، ہمارے محلوں کو، ہمارے گھروں کو، ہمارے آل اور اولاد کو، ہماری عزتوں کو اللہ تعالیٰ حسد سے، دشمنیوں سے، اور ظالم کے ظلم سے، اور ہر مفسد کے فساد سے، ہر آزمائش سے، ہر امتحان سے اللہ تعالیٰ محفوظ و معمون رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی ہمیں حسنہ عطا فرمائے، آخرت میں بھی حسنہ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے تمام چیلنجز میں اور دنیا کے تمام مراحل میں تمام مسلمانوں کو سرخرو فرمائے، خوب مدد فرمائے، خوب نصرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہت تھوڑی محنت پر اجر عظیم عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول و مقبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم اور عمل کی مزید ترقیات عطا فرمائے۔ ہمارے جو بزرگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور ہمیں ان کے ساتھ شفقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جو چھوٹے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا مستقبل روشن فرمائے، اور آنے والے زمانہ جو یقیناً فتنے کا اور گناہوں کا زمانہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس زمانے میں بہترین تقویٰ اور بہترین ایمان، بہترین توحید سے نوازے۔ اور اللہ تعالیٰ تو ہی ہر چیز میں ہماری مدد فرما سکتے ہیں، اے اللہ ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، تیرے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اور جو تو نہیں چاہے وہ نہیں ہوگا، اور جو چاہے گا اے اللہ وہی ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہماری دعائیں قبول فرما لے اور اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ دنیا چند روزہ ہے, جتنا بھی وقت باقی ہے عزت سے عافیت سے خیریت سے گزرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے, اور جب دنیا میں وقت مکمل ہو جائے تو بوقت مرگ کلمہ طیبہ نصیب فرما دیجئے, قبر کو جنت کا باغ بنا دیجئے, منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں ثابت قدمی عطا فرما دیجئے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے لواء الحمد کے نیچے آپ کی امتی کی حیثیت سے جگہ عطا فرما دیجئے, آپ کے دست اقدس سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما دیجئے, اور اپنے خاص فضل و احسان سے جنت الفردوس میں مقام عطا فرما دیجئے. حضرت والد ماجد رحمت اللہ علیہ کے حق میں دعا فرمائیے, اللہ تعالی حضرت کے درجات بلند فرمائے اور حضرت کی تمام محنتوں کو مزید دن دگنی رات چگنی ترقیات نصیب فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.